پیر 17 اگست کی سیدوین کے ساتھ ماں فارا صفدر کا سلام. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ پر ہونے والے خودکش حملے کی تفتیش جاری. ہلاکتوں کی تعداد اب 18 ہو گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا،
ہم جب تک ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہم سب ان کا نشانہ ہے، ہمیں خوف کو دفن کرنا ہوگا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان میں راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نامعلوم افراد کے خلاف صوبائی وزیر داخلہ کرنل شجاع خان زادہ اور دیگر 16 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں طاہر عمران.
یہ مقدمہ رانگو پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے اور اس میں انسداد دہشت گردی، قتل اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کی دفعات لگائی گئی ہیں. واقعے کی تحقیقات کے لیے ابھی کوئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تو تشکیل نہیں دی گئی، تاہم آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ہدایات پر خفیہ اداروں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. دوسری جانب انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے سیکیورٹی خامیوں کو اس واقعے کی وجہ قرار دیا ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے لیے اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں.
پاکستان کے شہر کراچی میں رینجرز کا کہنا ہے کہ ایک مبینہ مقابلے میں 5 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. ترجمان کے مطابق خیر آباد کے علاقے میں گشت کے دوران رینجرز کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد ملزمان کا سراغ لگا کر علاقے کا گھیراؤ کیا گیا اور فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گرد مارے گئے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال ان افراد کی شناخت نہیں ہو سکی. کراچی ہی میں رینجرز کے آپریشن کے خلاف احتجاجاً پارلیمنٹ سے استعفے دینے والی ایم کیو ایم سے بات چیت کے لیے جے یو آئی کے رہنما کراچی پہنچ گئے ہیں. انہیں وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کو منانے کی ذمہ داری سونپی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہم ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور جی کہ وہ استعفے واپس لیں. نمبر دو یہ جی کہ کراچی میں جو قیام امن کے لیے کوششیں ہیں اور اس کے لیے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اس پر جو عوام کا تاثر آ رہا ہے وہ مثبت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پرامن ماحول ملا ہے اس سے.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے سید خوان زادہ چٹان کے 12 سالہ صاحبزادے کو سکول جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ صدر مقام خار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تلاشی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. تھائی لینڈ سے اطلاعات ہیں کہ دار الحکومت بینکاک میں ایک بم حملہ ہوا ہے جس میں پولیس کے مطابق 12 افراد ہلاک اور قریباً 20 زخمی ہو گئے ہیں. تفصیل بتا رہی ہیں امبر شمسی.
یہ حملہ بینکاک کے مرکزی علاقے میں واقع ہندوؤں کے ایک معروف مندر کے قریب ہوا ہے اور مندر کے قریب موجود لوگ ہی اس دھماکے کے نشانہ بنے ہیں. جائے وقوع پر موجود بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا کہ علاقے میں شدید افراتفری کا عالم ہے اور انسانی اعضا بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پولیس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ دھماکہ موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا ہے. کسی نے بھی ابھی دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے.
چین کے شہر تیانجنگ میں کیمیکل کے گودام میں ہونے والے دھماکوں سے لوگوں کی ذاتی املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے. مقامی لوگوں نے حکومت سے نقصانات کی تلافی کا مطالبہ کیا ہے. یہ افراد ایک مقامی ہوٹل کے باہر جمع ہوئے جہاں حکام ایک اخباری کانفرنس کر رہے تھے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گودام کو گھروں کے قریب غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا. گودام میں کئی ٹن سوڈیم سائنائڈ موجود تھا اور 5 روز قبل یہاں ہونے والے دھماکوں میں 114 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ آگ بجھانے والے عملے سمیت 70 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں. افغانستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ جرمنی کے ایک امدادی ادارے کی کارکن کو کابل سے اغوا کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق خاتون کو اس وقت اغوا کیا جب وہ اپنی کار میں گھر سے دفتر جا رہی تھی. جرمن حکام نے اس واقعے پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. انڈونیشیا میں حکام کہتے ہیں کہ خراب موسم کے باعث انہیں حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے کے زندہ بچ جانے والے مسافروں کی تلاش مؤخر کرنا پڑی ہے. یہ طیارہ گزشتہ روز شمالی پاپوا کے پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا تھا. جہاز میں 55 افراد سوار تھے، جبکہ سرکاری فنڈ سے تقریباً 5.25 لاکھ امریکی ڈالر کی رقم بھی پاپوا کے ایک دور دراز کے گاؤں بھیجی جا رہی تھی. مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے ملک میں بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین کی منظوری دے دی ہے. ذیشان حیدر.
اس قانون کے تحت دہشت گرد گروہ کے قیام یا اس کی قیادت کا مجرم پائے جانے کی سزا موت یا عمر قید ہوگی۔ مشتبہ جنگجوؤں کے مقدمات کی سماعت تیزی سے کام کرنے والی خصوصی عدالت کے تحت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جنگجوؤں کی جانب سے حملے کے بارے میں سرکاری بیان سے انحراف کرنے والے صحافیوں کو $25,000 جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے LCC اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو کچلنے کا کام کریں گے۔
امریکی محققین نے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک ایسی کتاب متعارف کرائی ہے جو نہ صرف صاف پانی سے متعلق معلومات دے گی بلکہ اس کے صفحات سے پانی بھی فلٹر کیا جا سکے گا، کیونکہ اس کتاب کے صفحات پر موجود چاندی اور تانبے کے انتہائی باریک ذرات سے آلودہ پانی میں موجود بیکٹیریاز مر جاتے ہیں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
اسیران بلوچستان کے لواحقین،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین BBC کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ BBC اردو .com پر اس وقت ہماری 6 سرخی ہیں۔ بینکاک میں دھماکہ، 12 افراد ہلاک۔ تفصیلات کے لیے آپ یہاں آئیے، ہم اپنی بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل شجاع خان زادہ اور دیگر 16 افراد کے قتل کی FIR درج کرا دی گئی۔ یہ رپورٹ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نامعلوم افراد کے خلاف درج کرائی۔ وزیر داخلہ کو کل ان کی ڈیرے پر ایک خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 18 ہو گئی ہے۔ ایک عام سوال یہ ہے کہ ایک برس سے زیادہ عرصے سے قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف اور پناہ گاہوں کو تباہ کرنے کے لیے آپریشن ضرب عزم جاری ہے، جبکہ گزشتہ دسمبر میں پشاور میں بچوں کے سکول پر حملے کے بعد اس کا دائرہ شہروں تک بھی بڑھا دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود کیا شدت پسند اس طرح کے حملے کرنے کی اب بھی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر اپنے تجزیہ کار اور رپورٹر سے، لیکن پہلے اس حملے کی تحقیقات کے بارے میں اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستان کی وفاقی یا صوبہ پنجاب کی حکومت نے اگرچہ ابھی تک اس خودکش حملے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل نہیں دی، تاہم آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ہدایات کی روشنی میں فوج کے خفیہ اداروں نے اس واقعے سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ صوبہ پنجاب کی فورنزک لیبارٹری کے اہلکاروں نے جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے انہیں لیبارٹری بھجوا دیا ہے۔ پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کے اہلکاروں نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا اور صوبائی وزیر داخلہ کی ذاتی سیکورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں اور دیگر افراد سے اس واقعے سے متعلق معلومات بھی حاصل کیں۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ صوبے میں شدت پسندوں کے خلاف شروع کیا گیا آپریشن اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ اور دیگر افراد کی قربانیوں کو کسی طور پر بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔
اس صوبے کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے جو ایفرٹ شروع ہوئی ہے اور جس کے لیے کرنل شجاع خان زادہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اب اس ان کے خون کی عظمت کی قسم ہمیں کھانی چاہیے اور اس بات کا وعدہ کرنا چاہیے اپنے رب ذوالجلال سے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ ہم جب تک ان دہشت گردوں کا صفایا نہیں کر دیں گے صوبے کے اندر، اس ملک کے اندر ان کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لہٰذا میں ہوں یا کوئی اور ہو، یقیناً ہم سب درجہ بدرجہ ہم سب ان کا نشانہ ہے، ہمیں خوف کو دفن کرنا ہوگا۔
انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ایک اہلکار نے BBC کو بتایا کہ صوبائی وزیر داخلہ کی سیکورٹی پر مامور اہلکاروں کے زیر استعمال موبائل فون کا ڈیٹا اور گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ان کی دیگر افراد سے ملاقاتوں سے متعلق بھی ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اہلکار کے مطابق کل شجاع خان زادہ کا گھر سے نکل کر ڈیرے پر رکنے کے بارے میں ان کی ذاتی سیکورٹی پر مامور اہلکاروں کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اہلکار کے مطابق اس معاملے کی تفتیش کرنے والے اداروں کی نظر میں کلدم تنظیم لشکر جنگوی پر بھی اس میں ملوث ہونے کے بارے میں سب سے زیادہ شک کیا جا رہا ہے، تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے دوسری تنظیموں کے اس واقعے میں ملوث ہونے کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر رہے۔ شہزاد ملک، BBC اسلام آباد۔
اسی تناظر میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت مصنف اور انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا اور بی بی سی کے نامہ نگار شاذیب جیلانی اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. شاذیب, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی, آپ ابھی اٹک سے واپس آئے ہیں, وہاں آپ کی حکام سے گفتگو بھی ہوئی ہوگی, آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, تفتیش کے مراحل میں کس جانب زیادہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں, ان کے گاؤں میں ظاہر ہے کہ کافی رنج و غم کا ماحول تھا. جوک در جوک لوگ آ رہے تھے, ان کے صاحبزادے جہانگیر خانزادہ سے تعزیت کر رہے تھے. بہت ہمیں وہاں پہ کوئی اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار نظر نہیں آئے, لیکن وہاں کے جو مقامی ایس ایچ او ہیں جو شجاع خانزادہ کی حفاظت پہ مامور تھے یا جنہوں نے انیشیل انویسٹیگیشن کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 18 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں, 16 کی شناخت ہو گئی ہے, 2 جو ہیں وہ ہیں ممکنہ بمبار ہیں. اور ابھی تک وہاں پہ ہمارے سامنے فورینسک کے لوگ جو ہیں اپنی کاروائی کر رہے تھے, کچھ ان کو تھوڑی بہت بال بیئرنگس وہاں سے ملی ہیں, لیکن ابھی تک جس طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے خودکش حملوں میں سر یا دھڑ ملتا ہے حملہ آور کا, ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اور کافی لوگ ابھی تک تھوڑا سا اس میں یہ کنفیوژن ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ایکسپلوژن تھا کہ پوری چھت گر گئی. کافی ایویڈنس جو ہے وہ ابھی تک چھت کے نیچے اس ملبے کے اندر جو ہے دبا ہوا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ آرمی چیف نے ملٹری انٹیلیجنس کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ اگلے 2-4 دن کے اندر اس گتھی کو سلجھائیں اور یہ پتہ لگائیں کہ یہ کیسے یہاں پہ حملہ ہوا, بمبار کون تھا, کیسے وہاں پہنچا.
عامرانہ, فوج, پولیس, رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی اتنی طویل کارروائی کے باوجود اٹک یا اس سے پہلے شکارپور یا جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے سفورا گھوٹ جیسے حملے کرنے کی صلاحیت اب بھی موجود ہے شدت پسندوں میں, آپ اسے کس طرح دیکھیں؟
جی بالکل, صلاحیت تو موجود ہے. اگرچہ ضربات کے بعد اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہوئے خاص طور کے پنجاب میں, کچھ گروپس کی قوت جو ہے کم ہوئی ہے, کمزور ہوئے ہیں, لیکن ان کی صلاحیت ابھی برقرار ہے. جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ریسپانس جس طریقے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے آ رہا تھا وہ بڑا حوصلہ افزا رہا ہے پچھلے کچھ ماہ کے اندر, اور لگ رہا تھا کہ یہ شاید خطرہ جو ہے کم سے کم ہوتا جائے گا. لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی ہے ایک پیچیدہ چیلنج ہے, اور دہشت گرد کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کیسے سیٹ کرتا ہے اور اسٹریٹجی کیسے بناتا ہے. تو یہ اصل میدان ہوتا ہے جہاں پہ لا انفورسمنٹ چیلنج کہ وہ ایک قدم آگے دہشت گرد سے سوچ سکیں. تو یہ ایک ایریا ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب زیادہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے مختلف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان. ہاں, پہلے جو ایشو تھا کہ شاید لگتا تھا کہ ول کی کمی ہے یا وہ ایک کوئی اپیزمنٹ کی پالیسی چلانا چاہتی ہیں حکومتیں, تو وہ تاثر تو ختم ہوا ہے, ڈٹرمنیشن ہے, چاہتے ہیں کہ ختم ہو. اب اس میں جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں وہ اب ان کو پوری توجہ سے ان کو حل کرنا پڑے گا.
عامرانہ, جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق اور ان کے ساتھ 16 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا جو ایک طرح سے سرکردہ لوگ تھے اس تنظیم کے, لیکن اب شجاع خانزادہ کے قتل کے سلسلے میں بھی شبے کی انگلی لشکر جھنگوی کی جانب اٹھائی جا رہی ہے, تو کیا اس تنظیم میں اب بھی اتنی صلاحیت موجود ہے یا ان جیسی دوسری تنظیموں میں جو اتنے بڑے حملے کر سکیں؟
دیکھیے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لشکر جھنگوی کالعدم ہے یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے. پچھلے کچھ سالوں کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور اس کے کئی فیکشنز جو ہیں کام کر رہے ہیں. یقیناً ملک اسحاق جیسے لوگ سب کے لیے قابل احترام شخصیت ہوں گے ان کے اپنے نیٹ ورکس کے اندر, لیکن بہت سارے گروپس جو ہیں آپس میں شاید ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے اور اپنے اپنے ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے لشکر جھنگوی کے نام سے کام کر رہے ہیں, کچھ اور ناموں سے بھی کام کر سکتے ہیں. بلکہ ان کا جو سٹرکچر جو تھا چھوٹے سیلز کا, جو فرقہ وارانہ دہشت گرد گروپ ہیں, وہ بھی خاصا فلوئڈ ہو گیا ہے. اس میں ایک پرابلم آتی ہے پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ ان کی سرویلنس کیسے کی جائے اور اس کو کیسے ممکن بنایا جائے. تو یہ ایک پورا چینج دیکھا ہے ہم نے گریجولی خاص طور پہ فرقہ وارانہ تنظیموں میں کہ ان کے سٹرکچر کو بہت انہوں نے منیمائز کیا ہے اور سیلز کے اندر انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کیا ہے. ہاں, یقیناً ان کی ہلاکت سے خطرہ کم ہوا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو گئے.
جی عامرانہ ابھی اس پر مزید بات کریں گے. شازیب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ اب ان شہروں میں جہاں پہلے شدت پسندوں کے ٹھکانے نہیں رہے, یعنی کراچی, سندھ اور بلوچستان کے بھی کچھ شہروں میں ایسی تنظیموں کے گڑھ ہیں؟
دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کی جب سے بات ہوئی یہ پشاور اسکول سانحے کے بعد, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی میں جو شدت پسندی کے ڈائنامکس ہیں وہ الگ ہیں. وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو پریزنس تھی اس کے خلاف رینجرز نے کاروائی کی ہیں, کافی ان کے لوگ جو ہیں وہ سمجھیں آئے دن وہ انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. بلوچستان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. آپ ملک کے جس حصے میں بات کر رہے ہیں آپ کو وہاں کے مقامی ڈائنامکس دیکھنے ہوں گے, کیونکہ ایک بلیٹنٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ایکول طریقے سے کاروائی ہوئی ہے. لیکن بڑا مسئلہ جو تھا وہ پنجاب کا تھا, کیونکہ اکثر یہ فرقہ وارانہ گروہ, یہ شدت پسند گروہ جو ہیں جو ملک کے باقی حصوں میں ایکٹیو تھے, سمجھا یہ جاتا تھا کہ ان کی جو بیس ہے یا ان کے جو سیف ہیونز ہیں وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہیں. اور یہ ایک تاثر تھا کہ الیکشن کے ٹائم پہ بھی خاص کر کے مسلم لیگ نواز کے حوالے سے کہ وہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی ان تنظیموں کے ساتھ کہ پنجاب میں اگر آپ نہ کریں کاروائیاں تو ہم بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گے, آپ بھی ہمیں نہ چھیڑیں. اور جیسے ابھی عامرانہ نے کہا کہ اس سے تو بات اب کافی آگے چلی گئی ہے, اور شجاع خانزادہ جو ہیں جن کاروائیوں کے روح رواں تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر کاروائیاں ہوئیں. یہ جو ہیٹ اسپیچ کا جو معاملہ ہے کہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتے ہیں نفرتیں بڑھانے کے لیے, اس پہ کاروائی ہوئی. ملک اسحاق کا آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح پولیس انکاؤنٹر میں ان کا مارا جانا یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ تو یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ فوج, انٹیلیجنس ایجنسیاں, سول حکومت جو ہیں وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ابھی تک جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے وہ ہم سمپٹمز کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. جو روٹ کاز ہے, جو ذہنیت ہے یا جو بہت ہی ڈیپر لیول پہ انتہا پسندی ہے اس کو ہم نے ابھی تک ٹیکل نہیں کیا.
جی عامرانہ آپ نے سنا جیسے کہ شازیب نے کہا, بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ معاشرے میں شدت پسندی کی جڑیں اتنی گہری رہی ہیں کہ اس قسم کے گروہوں کے لیے اپنی حمایت حاصل کرنا یا مدد کی فراہمی بہت آسان ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پنجاب یا مجموعی طور پر اس وقت جو کاروائی ہے اس کی وہ جو حکمت عملی ہے اس کی سمت درست ہے یا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟
جی دیکھیے سب سے پہلا چیلنج کیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ سیکیورٹی کا چیلنج ہے. سب سے پہلے تو تشدد کی سطح کو کم کیا جائے, منیمائز کیا جائے. اور نیشنل ایکشن پلان کا مقصد ہی بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو مختلف اداروں کے جو رسپانسز ہیں ان کو کنیکٹ کیا جائے اور ایک سیکیورٹی پرسپیکٹیو میں ایک پراپر رسپانس آنا چاہیے. تو یہ سب سے پہلے پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہاں شدت پسندی ہے پورے پاکستان میں ہے, پنجاب کے اندر بھی یقیناً ہے. مختلف تنظیمیں اس کو مختلف انداز سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور اپنے سپورٹ بیس کے طور پہ ان کو استعمال کرتی ہیں. اس کے لیے ابھی حکومت کے پاس کوئی واضح لائحہ عمل ہمیں نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی پالیسی ایسی نظر آئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھیں گے اور جب تشدد کی لہر کم ہوگی تو حکومت کو یقیناً اس کی طرف آنا پڑے گا کہ وہ جو روٹ کازز ہیں اس پورے مسئلے کی اس کی طرف بھی توجہ دی جائے.
شازیب کیونکہ آپ اٹک سے ابھی واپس آئے ہیں تو میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ شجاع خانزادہ کی سیکیورٹی کے بارے میں, ذاتی سیکیورٹی کے بارے میں کیا وہاں کچھ خدشات آپ نے سنے لوگوں سے یا سیکیورٹی کے حکام سے؟
جی خاص کر کے جب یہ جولائی میں یہ جو کاروائی ہوئی ملک اسحاق والی, اس کے بعد سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے تھے شجاع خانزادہ کے حوالے سے. وہاں پہ پولیس نے مجھے یہ بتایا کہ عید پہ مثال کے طور پہ جب وہ وہاں اپنے حلقے میں آئے ہوئے تھے تو ان کی سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی تھی کیونکہ کچھ ایسی رپورٹس تھیں کہ شاید کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن ہمیں حکام نے یہ بھی بتایا کہ شجاع خانزادہ گو کہ ان کا ایک بڑا حصہ آرمی میں رہا, انٹیلیجنس میں, آئی ایس آئی میں رہا, لیکن جب سے وہ سیاست میں تھے تو خاصے عوامی تھے اور جب ان کی سیکیورٹی بڑھانے کی کوششیں کی جاتی تھیں تو وہی پھر پولیس والوں کو بلا کے کہتے تھے کہ یار لوگوں کو تنگ نہیں کرو, وہ میرے سے ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ ان کو روکتے ہو. تو جس طرح ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدان خود ہی جو ہے وہ عوامی شکایت کی وجہ سے اپنی سیکیورٹی کی خود بھی اکثر اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی ان کو کرنی چاہیے. تو اس طرح کی رپورٹس ہمیں ملیں اور ہمیں ان کے صاحبزادے نے بھی یہ بتایا کہ جی سیکیورٹی تھریٹس بالکل تھے, ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنا خیال زیادہ رکھیں, لیکن ہمارے یہاں ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس ملک میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جس دن موت لکھی ہے اس دن آنی ہے, تو وہ اس لیے اکثر جو ہے وہ اپنے جو پروٹوکولز ہیں سیکیورٹی پروٹوکولز ان کو بھی پھر وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں.
عامرانہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپریشن ضرب عصب کے بعد شدت پسند جنگجو یا تو ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے یا پھر ملک کے اندر ہی بڑے شہروں خصوصاً کراچی, لاہور, اسلام آباد جیسے شہروں میں جا چھپے, اور نہ صرف یہ کہ وہاں محفوظ ہیں بلکہ اپنی کارروائیاں بھی منظم کر رہی ہیں اور بڑی آسانی سے کر رہے ہیں, جیسے کہ کل آپ نے اٹک کا واقعہ دیکھا.
نہیں, یہ یقیناً یہ ایک تجزیہ ہے کہ بہت سارے لوگ شہروں کے اندر آئے ہیں, یقیناً آئے ہوں گے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خاص طور کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے بعد سے مسلسل آپریشن جو ہیں شہری علاقوں میں پنجاب ہو یا کے پی ہو, ایون کہ کراچی کے اندر جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں. اور اعداد و شمار کے پس منظر میں دیکھیں تو جو حملوں کی تعداد میں بھی خاصی کمی آئی ہے. یہاں پہ پھر ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ دہشت گرد کو ہم ایسے کیوں سمجھتے ہیں کہ محض اگر میری ایک ول بن گئی ہے اور اس کے بعد کہے گا کہ اچھا ریاست کی ول ہے اور مجھے یہ سرگرمیاں چھوڑ دینی چاہیے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یقیناً وہ بھی کوشش کرے گا کہ جہاں اسے موقع ملے گا وہ حملہ ضرور کرے گا. ہاں, اس حملے کو روکنا کیسے ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے. میرے نزدیک جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اے پی ایس کے بعد یا اس سے پہلے راہ ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جو ابہام تھا پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی سطح پہ اور جو لیک آف ٹرسٹ تھا سیکیورٹی اداروں کے درمیان خاص طور پہ دہشت گردی کے اوپر, وہ مسئلہ کم از کم حل ہو گیا ہوا ہے. اب باقی جو مسائل ہیں وہ گریجولی میرا خیال ہے حل ہوتے جائیں گے, اور شدت پسند حملوں کی تعداد میں لگتا یہ ہے کہ کمی ہوگی, لیکن بڑے حملے روکنا اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے ان کو روکنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کے اندر, اس کو بڑھانا ہوگا, اس کے اوپر خاص توجہ دینی ہوگی,
سیکیورٹی اداروں کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا. شازیب, آپ کو کیا لگتا ہے شجاع خانزادہ کی ہلاکت کے بعد کیا حکمت عملی میں کسی تبدیلی کے آثار ہیں؟
دیکھیں, یہ بات تو واضح ہے, میرا خیال ہے کہ ہر کوئی یہ بات مانے گا کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے حکومت کے لیے, فوج کے لیے جو ایک عزم کے ساتھ اس معاملے پہ آگے بڑھ رہے تھے. لیکن جیسا کہ ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے شجاع خانزادہ کو, ان کی کاوشوں کو, اور اس سے ایک یہ ماحول بنا ہے کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ بہادری سے کر رہے تھے اور وہ صحیح کام تھا, اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن جیسے عامر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے, مطلب پچھلے 8 مہینوں میں آپ دیکھیں اگر اعداد و شمار تو پاکستان میں اس قسم کے اجتماعی حملے, بم دھماکے, جو کہ ویسے ہم آئے دن ہم کور کرتے تھے, لیکن یہ بہت کم ہو گئے ہیں. اس دفعہ جس طرح لوگوں نے یوم آزادی منایا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں, وہ ایک انیوژول یہاں پہ ایکسائٹمنٹ تھی, انتھوزیازم تھا, لوگ بلا خوف جو ہے باہر نکلے اور ایک بہت ہی اچھی فضا قائم ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ہم اس لمبی جنگ میں ہیں اور اس میں کبھی کبھار یہ جو فسادی لوگ ہیں یہ کامیاب ہوں گے, مزید قربانیاں اس حوالے سے ہوں گی. لیکن جو کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں عامر, وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپ کے فورسز ہیں اس میں آپ نے کتنے وسائل کتنے ڈالے ہیں, کتنا اسپینڈ کر رہے ہیں آپ, اور اس کو جو ہے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
عامرانہ, جیسے کہ شازیب نے ابھی کہا کہ کیپیسٹی کی کو بڑھانے کی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بس آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تو کہا جا رہا ہے, خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم دہشت گردی سے ہر صورت میں نمٹیں گے, لیکن جو شدت پسند سوچ ہے اس کی بات ابھی اتنی عام نہیں ہو رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شدت پسند سوچ کو بدلنے کے لیے اب کیا کچھ کرنا ہوگا آگے؟
جی جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہمیں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی واضح لائحہ عمل نظر نہیں آتا کہ شدت پسندی کے لیے ان کا کیا منصوبہ ہے یا اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کی ترجیح ابھی دہشت گردی کو ہی ختم کرنا ہے. ہاں یہاں پہ سول سوسائٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, جو جتنے بھی سیگمنٹ ہیں میڈیا ہو یا جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ آگے آنا پڑے گا اور کچھ ایسی تجاویز سامنے لانی پڑیں گی کہ یہ ان اقدامات کی ضرورت ہے. اس وقت جو معاشرے کے اندر ایک اور بھی شدت پسندی کے ساتھ ساتھ جو مختلف طبقات کے درمیان ایک رابطے کا فقدان اور اعتماد کا جو فقدان ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم اس مسئلے کے اوپر بھی قابو پا لیں تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ہم بڑھ پائیں گے کہ حکومت کو لابنگ کرنے کے لیے اور مجبور کر سکتے ہیں ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے ذریعے کہ وہ اس مسئلے کی طرف بھی توجہ دیں جس کی طرف ابھی اس کی توجہ نہیں ہے.
جی, مصنف اور انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا اور بی بی سی کی نامہ نگار شازیب جیلانی اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اور حقوق انسانی کے پاکستان کمیشن نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ کی سیکیورٹی پر خدشات تھے اور حکومت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا. سیر بین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکو.
عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن نے ایک برطانوی اخبار کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ فیڈریشن نے اس تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر آنے سے روکا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ صف اول کے ایتھلیٹس میں سے ایک تہائی نے مبینہ طور پر ممنوع ادویات کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی بھی اس سروے رپورٹ کی اشاعت کو نہیں روکا. برطانیہ کے اینڈی مرے نے راجرز کپ کے فائنل میں عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ کو 6-4, 4-6 اور 6-3 سے شکست دے دی. یہ اینڈی مرے کی جوکووچ کے خلاف 2013 کے ومبلڈن کے بعد پہلی کامیابی ہے. اینڈی مرے اب عالمی رینکنگ میں راجر فیڈرر کی جگہ دوسرے نمبر پر بھی آ گئے ہیں. خواتین ٹائٹل سوئٹزرلینڈ کی 18 سالہ بیلنڈا بینچیچ نے جیتا. فائنل میں ان کی حریف رومانیا کی عالمی نمبر 3 سیمونا ہیلپ تیسرے سیٹ میں مقابلہ جاری نہ رکھ
سکیں.
انگلش پریمیئر لیگ کی دفاعی چیمپئن چیلسی کو مینچسٹر سٹی کے ہاتھوں 3 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. چیلسی کی ٹیم سیزن کے پہلے میچ میں سوانسی سے برابر کھیلی تھی. اس طرح 17 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ چیلسی کی ٹیم پریمیئر لیگ کے پہلے 2 میچز جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. چیلسی نے گھانا کے دفاعی کھلاڑی بابا رحمان سے معاہدہ کیا ہے. اسپین کے فٹ بالر سرگیو راموس نے ریال میڈرڈ سے 5 سال کا نیا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ نے راموس کو حاصل کرنے کے لیے 28.6 million pounds کی پیشکش کی تھی جو مسترد کر دی گئی تھی. آسٹریلیا کے جیسن ڈے نے یو ایس اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی. اس چیمپئن شپ کے اختتام پر برطانیہ کے روری مکل روئے عالمی نمبر 1 پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکے. نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف سینچورین میں دوسرا T20 انٹرنیشنل 32 رن سے جیت کر 2 میچوں کی سیریز برابر کر دی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. بینکاک میں دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے. اس کی تازہ ترین جو بھی تفصیل ہوگی وہ ہم آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بتاتے رہیں گے. سیربین میں اس وقت تقریباً نصف ہو چکا ہے. اب اہم خبروں کی 6 سرخیاں پیش کریں گے.
پاکستان کے شہر راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نامعلوم افراد کے خلاف صوبائی وزیر داخلہ کرنل شجاع خان زادہ اور دیگر 16 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں رینجرز کا کہنا ہے کہ ایک مبینہ مقابلے میں 5 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ افغانستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ جرمنی کے ایک ترقیاتی امدادی ادارے کی کارکن کو کابل سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ کی دارالحکومت بینکاک کے مرکز میں واقع ایک مندر کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں پولیس کے مطابق 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ملک میں بڑھتی ہوئی اسلام پسند بغاوت سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی تھیں معصومہ ملک۔ حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کے اردو نشریات میں جاری ہے، اور پروگرام کے ابتدا میں اپنے پہلے حصے میں ہم نے دہشت گردی کا تفصیلی ذکر کیا، خصوصاً پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل شجاع خان زادہ اور دیگر 17 افراد کی ہلاکت کے سلسلے میں، اور یہی دہشت گردی اور شدت پسندی کے بارے میں ہماری اگلی رپورٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی دارالحکومت پشاور کے مضافات سے ملنے والی لاش کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ یہ لاش گزشتہ روز بٹبیر کے علاقے سے ملی تھی، جس کے قریب سے احرار الہند نامی تنظیم کا ایک خط برآمد ہوا تھا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
بٹبیر پولیس تھانے کے اہلکاروں نے بتایا کہ لاش کو ہسپتال کے سرد خانے میں رکھا گیا ہے، لیکن تاحال اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اہلکاروں نے بتایا کہ اگر اس لاش کی شناخت نہ ہو سکی تو کل یعنی منگل کے روز اسے امانتاً دفن کر دیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ لاش کسی دراز قد بھاری جسامت کے کلین شیو شخص کی ہے، اور یہ شخص کبھی کبھار اس علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ یہ لاش گزشتہ روز بڑابیر تھانے کی حدود سے ملی تھی۔ پولیس کے مطابق انہیں یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ راستے میں ایک لاش پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہی طرح کے دو خط بھی پڑے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ یہ خط کسی احرار الہند نامی تنظیم کی جانب سے رکھے گئے ہیں، جن پر لکھا ہے کہ اس شخص کو جاسوسی کے الزام میں قتل کیا گیا ہے۔ لاش پر 6 گولیوں کے نشان تھے۔ اس خط میں مزید لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک شخص کو انہوں نے غلطی سے جاسوسی کے الزام میں قتل کر دیا تھا، حالانکہ اس شخص کا قصور نہیں تھا، اس لیے ان کے خاندان سے معذرت کی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ خط پرنٹ کیا گیا ہے۔ احرار الہند نامی تنظیم کا نام یہاں کم ہی سنا گیا ہے۔ بڑابیر پشاور کے مضافات میں انڈس ہائی وے پر واقع ہے، اور اس کی سرحد قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے ملتی ہے۔ اس علاقے میں ماضی میں تشدد کے بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں، اور یہاں سیکیورٹی اداروں کے مطابق سال 2013 اور سال 2014 میں تشدد کے زیادہ واقعات پیش آئے تھے۔ ان واقعات میں گرڈ اسٹیشن پر حملے کے علاوہ پولیس چوکیوں، تھانے پر حملے، اور پولیس افسروں سمیت فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی ہلاکت کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں فوجی آپریشن ضرب عزم اور پشاور کے ساتھ ملنے والے قبائلی علاقے کی سرحد پر پولیس کی کاروائیوں سے تشدد کے واقعات میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اگلی خبر بھی قبائلی علاقے سے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے اور سابق صدر آصف علی زرداری کے سیاسی مشیر سید اخونزادہ چٹان کے صاحبزادے کو اغوا کر لیا ہے۔ پشاور سے نامنگار رفت اللہ اورگزئی تفصیلات کے ساتھ۔
پولیٹیکل انتظامیہ باجوڑ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح صدر مقام خار سے تقریباً 8 کلومیٹر دور خار منڈا سڑک پر پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اخونزادہ چٹان کے صاحبزادے سید حسین شاہ صبح کے وقت گھر سے اسکول جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے انہیں گھر کے قریب سے اغوا کر لیا۔ اہلکار کے مطابق اس واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز نے صدر مقام خار اور آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی کا کام شروع کر دیا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اغوا کی اس واردات میں کون لوگ ملوث ہیں، اور نہ کسی نے اب تک تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ مغوی حسین شاہ کی عمر 12 سال بتائی جاتی ہے، اور وہ چھٹی جماعت کے طالب علم ہیں۔ اس سلسلے میں اخونزادہ چٹان کا موقف معلوم کرنے کے لیے بار بار ان سے رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ یاد رہے کہ سید اخنزادہ چٹھان کا شمار پیپلز پارٹی فاٹا کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ پارٹی کی مرکزی شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی قریبی مراسم رہے ہیں اور قبائلی علاقوں کے لیے ان کی سیاسی مشیر بھی ہیں۔ اخنزادہ چٹھان قبائلی علاقوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم آل فاٹا پولیٹیکل پارٹیز الائنس کے صدر بھی ہیں۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری نے اخنزادہ چٹھان کے بیٹے کی اغوا کی مذمت کی ہے اور ان کی بازیابی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ سابق ممبر قومی اسمبلی اخنزادہ چٹھان پر چند ماہ پہلے باجوڑ ایجنسی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو جانے کے بعد سے قبائلی سرداروں، مشران، سرکاری اہلکاروں اور ممبران پارلیمنٹ پر سینکڑوں مرتبہ حملے ہو چکے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ادھر صوبہ بلوچستان میں فرنٹیئر کور بلوچستان کی سربراہانی ضلع چاغی میں پاک افغان سرحد کے قریب اس مقام کا دورہ کیا ہے جہاں ایک حملے میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں حکام نے مزید 4 ایسے افراد کو میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے جو ان کے مطابق فراری تھے اور اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان میجر جنرل شیرف گن نے ضلع چاغی میں آج قلعہ کرد کا دورہ کیا جہاں گزشتہ روز ایک حملے میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق آئی جی ایف سی نے اس حملے کو پسپا کرنے پر فورس کے اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ یہ حملہ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے افغان سرحد کے قریب ایف سی کے ایک چیک پوسٹ پر کیا گیا تھا۔ سرکاری حکام نے یہ بھی بتایا تھا کہ جوابی کارروائی میں 2 حملہ ور بھی مارے گئے تھے۔ حکام کے مطابق نامعلوم افراد نے حملہ افغان سرحد کی جانب سے کیا۔ ادھر کوئٹہ میں مزید 4 ایسے افراد کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا جو کام کے مطابق ہتھیار ڈالنے والے فراری تھے، ان میں عبدالستار بگٹی بھی شامل تھے۔ اس موقع پر بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا ان کے بارے میں کہنا تھا۔
عبدالستار مسوری تھی ہیں اور جنہوں نے بی آر اے ریز کی تھی، بلوچ ریپبلکن آرمی اسی نے ریز کی تھی، اور برامدک کے ساتھ ہی 2-5 اور ساتھیوں کے ساتھ افغانستان چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ انہوں نے واپس مین سٹریم میں آنا ہے۔
عبدالستار بگٹی نے بتایا کہ سن 2006 میں وہ افغانستان گئے تھے اور گزشتہ روز واپس یہاں آئے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں غیر ملکی ایجنسیاں وہاں تربیت دیتی تھیں۔
میں 2006 میں وہاں گیا تھا، وہاں تربیت دیتے ہیں ریموٹ کا دیتے ہیں، دوسری چیزوں کا تربیت والوں کی طرف سے۔
میر سرفراز بگٹی کا غیر ملکی ایجنسیوں کے بارے میں اپنے الزامات کو دہراتے ہوئے کہنا تھا۔
میں فرام دا ڈے فرسٹ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ NDS جو ہے وہ را کا ایک سیٹلائٹ ہے اور را کا ایک سبلیکٹ سی ایک آرگنائزیشن ہے، تو NDS اور را کا جو گٹ جوڑ ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا۔
دوسری جانب بعض کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے ہتھیار ڈالنے والوں کے بارے میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے سرکار کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کی تقاریب کو ایک ڈرامہ قرار دیا ہے۔ تنظیم کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچوں نے ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ مقاصد کے اصول کے لیے اٹھائے ہیں اور ان کی جدوجہد مقاصد کے اصول تک جاری رہے گی۔ کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے 14 اگست کو ہتھیار ڈالنے والے اپنے کارکن انور عرف قمبر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تنظیم کے ترجمان کے مطابق مارے جانے والے ہزاروں بلوچوں کے خون کا سودا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جبکہ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرماند بگٹی نے اپنے ایک بیان میں گزشتہ دنوں ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مختلف علاقوں میں ایک سرچ آپریشن میں 2 خواتین کو ہلاک اور 10 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہلاکتوں کا سلسلہ صوبہ سندھ میں بھی جاری ہے۔ کراچی میں ایک مبینہ مقابلے میں 5 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، پولیس کے مطابق تاحال ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز رینجرز نے بلوچ لبریشن آرمی کے 3 مبینہ کارکنوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
رینجرز کے اعلامیے کے مطابق گزشتہ شب رینجرز کی ایک ٹیم منگوپیر پولیس تھانے کی حدود میں واقع خیرآباد میں گشت پر تھی کہ تاک میں بیٹھے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ترجمان کے مطابق رینجرز نے ملزمان کا سراغ لگانے کے بعد علاقے کا گھیراؤ کر لیا، جس کے بعد ایک ٹیم اندر داخل ہو گئی اور فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جن کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ ایس ایس پی اظفر میسر کا کہنا ہے کہ رینجرز کی گاڑی گزر رہی تھی کہ ملزمان نے حملہ کیا، جس کے بعد پولیس بھی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ ان کے مطابق ملزمان کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ یاد رہے کہ منگو پیر کا علاقہ کالادم تحریک طالبان کے زیر اثر رہا ہے، جہاں پولیس اور رینجرز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ شہر میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران رینجرز اور پولیس متعدد بار چھاپے مار چکی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز رینجرز نے ایک کاروائی میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے 3 کارکن ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ رینجرز کے ترجمان کے مطابق مبینہ دہشت گردوں کی اطلاع پر ملیر میمن گوٹ میں واقع اسماعیل شاہ مزار کے علاقے میں رینجرز اہلکار کاروائی کے لیے داخل ہوئے تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، اور جوابی فائرنگ میں 3 مشتبہ دہشت گرد ہلاک جبکہ ان کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا۔ رینجرز نے ہلاک ہونے والوں کی شناخت زاہد ناصر حبیب عرف فوجی اور الابش عرف گڈو کے نام سے کی ہے۔ رینجرز ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان گھروں کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر حملوں، ہب چوکی کے علاقے میں چینی شہری کے قتل، ٹارگٹ کلنگز اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ دوسری جانب کراچی میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے پولیس کی رپورٹ پر پروفیسر وحید الرحمان کے قتل کے الزام سے سمیع زمان نامی نوجوان کو بری کر دیا ہے۔ پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سمیع زمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی کوئی گواہ سامنے آیا ہے، لہذا انہیں کیس سے بری کیا جائے۔ عدالت نے پولیس کی درخواست قبول کر لی۔ واضح ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے پروفیسر وحید الرحمان کو 29 اپریل کو اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ گھر سے یونیورسٹی جا رہے تھے۔ پولیس نے قتل کے شبے میں سمیع زمان کو گرفتار کیا تھا، جس پر الزام تھا کہ اس نے وحید الرحمان کو قتل کی دھمکی کا ایس ایم ایس کیا تھا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ابھی کراچی میں ہی رکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینٹ، قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے ارکان کے استعفوں کے معاملے پر وفاقی حکومت کی جانب سے جمعیت العلماء اسلام کے اپنے ہی دھڑے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان متحدہ کے رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ زندگی میں پہلی بار 9-0 جائیں گے، اور وہ 100% پر امید ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے استعفے واپس لے لے گی۔ کراچی سے احمد رضا۔
اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی روانگی سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایم کیو ایم کے جو بھی مطالبات ہوں گے اس پر بات چیت سے وہ لمحہ بلمحہ وزیر اعظم کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اور انہیں کراچی میں آپریشن پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے بقول الطاف حسین بھی چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو، مگر ایمانداری سے اور غیر جانبداری سے۔ مگر مولانا کا کہنا تھا کہ کراچی میں آپریشن کے نتیجے میں حالات میں بہتری آئی ہے۔
ہم ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور جی کہ وہ استعفے واپس لیں۔ نمبر دو یہ جی کہ کراچی میں جو قیام امن کے لیے کوششیں ہیں اور اس کے لیے جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس پر جو عوام کا تاثر آ رہا ہے وہ مثبت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پرامن ماحول ملا ہے، اس سے وہ ڈیمیج نہ ہو۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تمام ادارے بشمول رینجرز وزیر اعظم کے ماتحت ہیں۔ ہاؤسنگ کے وفاقی وزیر اکرم درانی اور رکن قومی اسمبلی مولانا امیر زمان دورے کے دوران مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ ہیں۔ اس سے قبل ایم کیو ایم نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کراچی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ روایت یہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم سے بات چیت کے لیے آنے والے 9-0 پر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو 9-0 آمد پر خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور مولانا بھی 9-0 آئیں گے تو بات ہوگی۔ امین الحق نے بتایا کہ استعفوں کی واپسی کے لیے ایم کیو ایم نے جو شرائط رکھی ہیں ان پر حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر اسحاق ڈار اور مولانا فضل الرحمان ڈاکٹر فاروق ستار سے رابطے میں رہے ہیں، تاہم اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں جاری آپریشن پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پچھلے ہفتے بدھ کو پارلیمنٹ اور سندھ اسمبلی کی نشستوں سے استعفے دے دیے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ رینجرز کی قیادت میں جاری آپریشن میں اسے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے، 40 سے زیادہ کارکنوں کو ماورائے عدالت ہلاک اور 150 سے زیادہ کارکنوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مرکز میں حکمران مسلم لیگ نون اور سندھ کی حکومتی جماعت پیپلز پارٹی دونوں نے ہی ایم کیو ایم سے استعفے واپس لینے کی اپیل کر رکھی ہے۔ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے۔ احمد رضا، بی بی سی کراچی۔
یہ رپورٹ آپ نے سنی کہ حکومت متحدہ قومی موومنٹس کے استعفوں کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں، تاہم خود حکمراں مسلم لیگ نواز کے ایک رکن ظفر علی شانی پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی میں دیے گئے رضاکارانہ استعفے واپس نہیں لیے جا سکتے۔ ہم نے اس بارے میں خود ظفر علی شاہ سے بات کی۔
ایم کیو ایم نے جو 12 اگست کو استعفے دیے ہیں قومی اسمبلی میں، 24 اراکین اسمبلی نے، 8 سینیٹرز نے اور 50 یا 60 MPAs صوبہ سندھ کے، یہ تمام کے تمام چونکہ استعفے رضا کرانہ تھے لہٰذا یہ اسی وقت افیکٹو ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اب جو اس کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب یہ روکا جائے، ان کو بنایا جائے، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز انکانسٹیٹیوشنل ہے، پاکستان کے آئین کو شکست دینے کے مترادف ہے۔ اب کوئی شخص یا کوئی ادارہ ان کو قطن کسی صورت بھی اجلاس میں یا ہاؤس میں نہیں لا سکتا، یہی میں نے پرے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔
تو ظفر علی شاہ صاحب، آپ کی حکومت تو ان سے بات چیت کر رہی ہے، تو کیا آپ حکومت سے متفق نہیں ہیں؟
نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات چیت کرنا کوئی کسی سے گناہ نہیں ہے، لیکن ہماری حکومت نے بھی بلکہ الگ بتایا ہوا ہے کہ ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور اسی طرح ایم کے ایم والوں نے بھی الگ بھیجا ہوا ہے۔
مگر حکومت نے تو اپنے نمائندے کو بھیجا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایم کیو ایم سے مل رہے ہیں۔
مولانا صاحب کو یا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مناظر دوبارہ اندر حال میں لے آئے، اب وہ حال سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔
کیا ظفر علی شاہ صاحب یہ آپ کی حکومت کو نہیں معلوم؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ اپنے استعفے واپس لے لیں، جو آپ کا موقف ہے، کیا یہ حکومت کو نہیں معلوم؟
انہیں معلوم ہونا چاہیے، میاں نواز شریف بڑا کلین مائنڈیڈ لیڈر ہے ملک کا، اور وائز لیڈر ہے جو کہ پاکستان کی سوورنٹی اور پاکستان کے آئین پر یقین رکھتا ہے۔
آپ کی درخواست سے تو لگ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کے موقف سے، ان کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔
میاں نواز شریف صاحب کی اگر پالیسی یہ ہے کہ آئین کے منافی یہاں پر کام ہوگا یا پارلیمنٹ چلے گی یا حکمرانی ہوگی، تو یقیناً پھر میں مخالف ہوں۔ ان ایڈوائز ہیں وہ، ان کو ایڈوائز دینے والے وہ حضرات ہیں جنہوں نے جنرل مشرف صاحب کو ایڈوائز غلط دیتے رہے، ان سے آئین کی خلاف ورزی کراتے رہے، اور آج وہ ہائی ٹریزن کا ٹرائل بھگت رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔
ظفر علی شاہ صاحب، کیا آپ کے وزیر اعظم نواز شریف سے کوئی رابطے نہیں ہیں کہ آپ یہ درخواست دائر کرنے سے پہلے آپ ان سے مشورہ کر لیتے؟
میں نے بڑی ٹرائی کی کہ میں ان سے ملوں اور میں مشورہ کر لوں، بات کر لوں، کیونکہ میرے تو وہ لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہو نہ ہو میرے لیڈر ہیں، وہ میری پارٹی کے صدر ہیں، لیکن وہ اتنے زبردست سرکار میں ہیں کہ کوئی ان تک ہماری نہ ٹیلی فون جا سکتی ہے، نہ آواز جا سکتا ہے، اور نہ ملاقات ہو سکتی ہے دونوں۔ اگر پی ٹی آئی کے اراکین اور ایم کیو ایم کے اراکین، ان کو اس غیر طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے اگر اندر بٹھایا گیا، تو پاکستان کا سارا سیاسی نظام، آئینی نظام، عدالتی نظام، انتظامی نظام ڈرام ہو کر نیچے گر جائے گا۔
مگر ظفر علی شاہ صاحب، یہ استعفے دینے کے ساتھ ہی کیسے مستعفی اور منظور ہو گئے وہ؟
یہ ہمارا آئین کہتا ہے، اور ہمارے آئین میں یا ہمارے قانون میں کوئی لائن، کتاب، آرٹیکل، سب آرٹیکل کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہمارے، ہاں ہندوستان کے آئین میں ہے، ہمارے آئین میں نہیں ہے کہ استعفا جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جائے گا یا ایکسپٹ کیا جائے گا۔
آپ نے خود ہی کہا کہ آپ نے یہ پیٹیشن دائر کی تھی اور ہائی کورٹ نے آپ کی پیٹیشن ڈسمس کر دی پی ٹی آئی کے کیس میں۔
ہاں، کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ میں اس کی ایک ڈیٹ ہو چکی ہے جس پر انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کیا ہوا ہے، اور اب اس پٹیشن میں میں نے پورے کر دی ہے کہ دونوں کو اکٹھا کر کے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، وہ اس مسئلے کو سنیں۔ یہ کسی سیاسی جماعت کو، حزب اختلاف یا حزب اقتدار کی سیاسی جماعت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے پرخچے اڑا دے، آئین کے تابع ہو کر جو مرضی کرے۔
آپ کے حساب سے تو پی ٹی آئی کے بھی سارے ارکان مستعفی ہیں، انہیں بھی اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے؟
بالکل نہیں بیٹھ سکتے وہ، اگر وہ بیٹھیں گے وہ اور ایم سی ایم کے، ان کے بیٹھنے کے بعد اگر جو قانون سازی ہوگی، اس قانون کا پاکستان کے عوام سے کوئی دور دور کا واسطہ طلب نہیں ہے،
بہت
ہوگی پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ۔
مسلم لیگ نواز کے ایک رکن ظفر علی شاہ کہتے ہیں کہ استعفوں کی واپسی غیر آئینی ہے۔ چلتے ہیں بینکاک، جہاں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ دھماکہ بینکاک میں ایک مندر کے قریب ہوا، اور یہ بم دھماکہ تھا، اور اب تھائی لینڈ میں محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 16 ہو گئی ہے، جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 81 ہے۔ تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
جب مندر میں دھماکہ ہوا تو بینکاک کے رہائشی ریچرڈ سوری کوریجا زیادہ دور نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مندر سے اگلے بازار کی طرف جا رہے تھے جب زوردار دھماکہ سنائی دیا، لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ 5 منٹ بعد پولیس کی گاڑیاں آ گئیں، ایمبولینسیں آنے لگیں، 20-30 تو ریچرڈ نے خود گنی۔ میری نیو ہاؤس بینکاک میں وائس آف امریکہ کے صحافی ہیں، دھماکے کے چند لمحوں بعد کا منظر یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرکزی کاروباری علاقے میں سطح زمین سے اونچا ایک اسٹیشن ہے، پیدل چلنے کا پل ہے، ان دونوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے کے 20 منٹ بعد پولیس نے ناکہ بندی کر دی، املاک کا ملبہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہوا بدبودار ہو چکی ہے۔ الیزینڈرو اورسش دھماکے کے آدھے گھنٹے بعد مندر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ اراون مندر کے باہر لاشیں اور انسانی جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے دکھائی دیے. قریبی چوراہے پر بھی ایسے ہی خوفناک مناظر تھے. بینکاک کے اراون مندر میں ہندو دیوتا برہما کے لیے پوجا ہوتی ہے. ہزاروں ہندو اور بدھ پجاریوں کی روزانہ آمد کے علاوہ غیر ملکی سیاح بھی بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں. خدشات ہیں کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں سیاح بھی شامل ہو سکتے ہیں. تھائی لینڈ کے وزیراعظم پرایوت شنوشا نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی وار روم قائم کیا ہے. حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک بم دھماکہ تھا اور پہلے دھماکے کے بعد مندر کے قریب سے ایک اور بم ملا جسے ناکارہ بنا دیا گیا. تھائی لینڈ میں مذہبی مقامات پر ایسی پرتشدد کاروائیوں کی مثال بہت کم ملتی ہے. تاحال واضح نہیں ہو سکا کہ اراون مندر پر بم حملے میں کون ملوث ہے.
یہ ظہیر الدین بابر تھے اور یہ تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہماری شہ سرخی اس وقت یہی ہے. عراق چلتے ہیں جہاں ایک پیش رفت میں عراقی پارلیمنٹ نے سقوط موصل پر ایک رپورٹ میں سابق وزیر اعظم نوری المالکی پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی توثیق کر دی ہے اور اب اسے پروسیکیوٹر جنرل کے پاس بھیج دیا ہے. یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ہی رپورٹ ہے اور پیش کریں گے فراز ہاشمی.
موصل پر نام نہاد گروہ دولت اسلامیہ کے قبضے کی تفتیش کرنے والی کمیٹی کے بعض ارکان کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ میں شامل سفارشات پر کوئی رائے شماری نہیں کرائی گئی. عراقی پارلیمان کے سپیکر سلیم جبوری نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا کہ پارلیمان نے سکوت موصل کے بارے میں رپورٹ کو تمام شواہد اور حقائق کے ساتھ عدلیہ کو بھجوانے کے حق میں ووٹ دیا ہے. اسپیکر سلیم جبوری نے کہا کہ اس رپورٹ میں شامل کوئی نام حذف نہیں کیا گیا اور تمام نام عدلیہ کو بھیج دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس پر مزید تحقیق کی جائے گی اور جو لوگ بھی سقوط موصل کے ذمہ دار تھے انہیں جواب دہ بنایا جائے گا. سابق وزیراعظم اور موجودہ نائب صدر نوری المالکی اس رپورٹ میں سقوط موصل کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے والے افراد میں سب سے اعلی عہدے پر فائز ہیں. دوسری جانب تفتیشی کمیٹی کے رکن حنین کادو اور امر شبلی نے کہا کہ رپورٹ کی سفارشات پر کوئی رائے شماری نہیں کرائی گئی. حنین کادو کا تعلق سبق اقلیت سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ کو پارلیمان میں بھی پڑھ کر نہیں سنایا گیا کیونکہ اس کی سفارشات پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. نوری المالکی کی جماعت کے رکن شبلی کا کہنا تھا کہ تحقیق کرنے والی کمیٹی غیر جانبدار نہیں تھی. اس رپورٹ میں مالکی کے علاوہ موصل کے سابق گورنر اصیل نجفی سمیت 30 سے زیادہ دیگر حکومتی اہلکاروں پر بھی یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے دولت اسلامیہ موصل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے گزشتہ برس موصل کے علاوہ عراق کے مغربی اور شمالی علاقے میں کئی شہروں اور قصبوں پر قبضہ کر لیا تھا. سابق وزیراعظم پر مقدمے کی یہ سفارش ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب ملک کے وزیراعظم حیدر العبادی نے فوجی کمانڈروں کے کورٹ مارشل کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے.
یہ فراز ہاشمی تھے. مصر کی فوجی صدر عبد الفتح السیسی نے ملک میں بڑھتی ہوئی شورش سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے سخت قانون کی منظوری دے دی ہے جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی جانب سے اس قانون پر سخت تنقید کی جا رہی ہے. بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب سے منظور کیے جانے والے انسداد دہشت گردی کے سخت قانون کے تحت خصوصی عدالت کا قیام عمل میں آئے گا جس میں مشتبہ جنگجوؤں کے مقدمات کی سماعت تیزی سے کی جائے گی. اگر کسی کو جنگجو گروپ میں شامل ہونے کا مجرم پایا گیا تو اسے 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. دہشت گردوں کو مالی تعاون فراہم کرنے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے جس کی میعاد 25 سال ہے. اس کے علاوہ تشدد بھڑکانے اور دہشت گردی کے پیغامات پھیلانے والی ویب سائٹ بنانے کے لیے 5 سے 7 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے. جنگجوؤں کی جانب سے حملے کے بارے میں سرکاری بیان سے انحراف کرنے والے صحافیوں کو $25,000 جرمانہ ادا کرنا ہوگا. نئے بنائے جانے والے قانون پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کا استعمال مخالفت کو کچلنے، مخالفت کرنے والوں کو جیل میں ڈالنے اور اظہار رائے کی آزادی پر مزید قدغن لگانے کے لیے کیا جائے گا. جبکہ مصر کے سابق آرمی جنرل ڈاکٹر محمود خلاف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ مصر کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے قانون کے مترادف ہیں.
This law against terrorism is nothing if دہشت گردی کے خلاف بنایا جانے والا یہ قانون امریکی پیٹریوٹ ایکٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی. پیٹریوٹ ایکٹ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اور امریکیوں کے لیے اہم ہے, اور نیشنل سیکیورٹی اور امن مصر کے لوگوں کے لیے بھی اہم ہے.
سن 2013 میں سابق صدر مرسی کی حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے اور ان کی برطرفی کے بعد مصر میں بغاوت میں اضافہ ہوا ہے. صدر عبد الفتاح السیسی نے اسلام پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں, جس میں ہزاروں کو جیل میں ڈالا گیا اور سینکڑوں کو سزائے موت ملی ہے, جس میں مصر کے سابق صدر مرسی بھی شامل ہیں. فروری میں السیسی نے ایک اور انسداد دہشت گردی کا قانون منظور کیا تھا, جس کے تحت حکام کو قومی اتحاد کو نقصان پہنچانے اور عوام میں بد امنی پھیلانے کے جرم میں کسی بھی گروپ کے خلاف بے پناہ اختیارات دے دیے گئے تھے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مناظروں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. اور اب ایک اور موضوع, اور یہ ہے بات سری لنکا کی. سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ساحل پر خوب خوب چلتا ہوٹل, چلانے والے فوجی اور اس ہوٹل کی زمین کے مالکان زیادتی کی دہائیاں دیتے ہوئے غریب غربا. یہ قصہ ہے سری لنکا کا, جہاں آج الیکشن بھی ہوئے. بی بی سی کے نامہ نگار جسٹن رولٹ کی رپورٹ سنیے عادل شاہ زیب کی زبانی.
عموماً اپنے ہالیڈے ہوٹل تک پہنچنے کے لیے آپ کو فوجی چیک پوسٹ سے نہیں گزرنا پڑتا, لیکن تھالی سوانا کو عام ہوٹل نہ سمجھیں. یہ جگہ جنت نظارہ لگتی تو ہے, لیکن یہاں چیزیں اتنی اچھی نہیں جتنی کی نظر آتی ہیں. اس ہوٹل کا انتظام سری لنکن فوج کے پاس ہے. یہاں عملہ فوجی یونیفارم تو نہیں پہنتا, لیکن ان کی اکثریت فوجیوں کی ہے. یہاں صحافیوں کی آمد کو پسند نہیں کیا جاتا, اسی لیے میں ایک سیاح بن کے آیا ہوں. سری لنکا میں خانہ جنگی کو ختم ہوئے 6 سال بیت چکے ہیں, لیکن یہ خوبصورت مقام ابھی تک اندرونی تقسیم اور مصیبتوں کا منظرنامہ ہے. ہوٹل سے چند میل کے فاصلے پر یہ تامل اقلیت کے لوگ کچی آبادی میں رہ رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ہوٹل بنانے کے لیے انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا.
یہاں رہنا جہنم میں رہنے جیسا ہے, ہمیں مہاجرین کی طرح رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب کبھی ہمیں اپنے گھر بار واپس مل سکیں گے.
ملک کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری سے جنگ کی نشانیاں تو ختم ہو رہی ہیں, لیکن جولیس کی طرح دسیوں ہزار تامل اب بھی بے گھر ہیں. انسانی حقوق کی پامالی کے قصے بھی ابھی ختم نہیں ہوئے. حکومت تاملوں کو اختیارات کی منتقلی کے ذریعے مسائل کا دیر پا حل چاہتی ہے, لیکن سابق صدر مہند راج پکشے کے خیال میں حکومت کا یہ فیصلہ سری لنکا کو مزید تقسیم کر دے گا. راج پکشے سنہالیوں کی اکثریت حاصل کر کے وزیراعظم بننے کے خواہش مند ہیں. کیا موجودہ حکومت کے نقطہ نظر سے ملک تقسیم ہو سکتا ہے؟
ہاں بالکل, یہ لوگوں کی رائے ہے. آج بھی جس طرح تامل رہنما بات کر رہے ہیں, ان کی تقاریر سن لیں, آپ کو پتا چل جائے گا.
جب سری لنکا میں خانہ جنگی ختم ہوئی تو مسٹر راج پکشے اس وقت صدر تھے.
یہ معاملہ تھا سری لنکا کی, اور رپورٹ پیش کر رہے تھے عادل شازیب. ایک مرتبہ پھر کراچی چلتے ہیں, جہاں مولانا فضل الرحمان کی متحدہ کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے. ٹیلی فون لائن پر احمد رضا ہمارے ساتھ ہیں. جی احمد رضا.
جی مہاپارا, خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایم کیو ایم سے بات چیت کے لیے کراچی پہنچ چکے ہیں, مگر یہ ملاقات آج نہیں ہوگی. گو کہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد روانگی سے پہلے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز سے بات کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ مذاکرات کا پہلا دور آج ہی ہو جائے. اور ساتھ ہی ایم کیو ایم کا جو ایک اعتراض تھا کہ یہ ملاقات یا مذاکرات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں نہ ہو, بلکہ اس کے لیے مولانا خود تشریف لائے 90, تو انہوں نے وہ بات بھی مان لی تھی, لیکن اب وہ کل 90 جائیں گے اور یہ ملاقات کل ہو پائے گی.
احمد رضا, اس تازہ ترین تفصیل کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ہمارا پروگرام سیربین بھی اپنے اختتام کے قریب ہے. شہ سرخی ہماری بدستور وہی ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, کہ بینکاک میں دھماکہ ہوا ہے جس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 تک پہنچ چکی ہے. سربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ٹام وڈ اور اسلام آباد میں عامر صدیق نے. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
پاکستان کے شہر راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نامعلوم افراد کے خلاف صوبائی وزیر داخلہ کرنل شجاع خان زادہ اور دیگر 16 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے. پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں فوج کے تازہ فضائی حملوں میں کم از کم 65 مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں. افغانستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ جرمنی کے ایک ترقیاتی امدادی ادارے کی کارکن کو کابل سے اغوا کر لیا گیا ہے. تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے مرکز میں واقع ایک مندر کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق حملے میں 16 افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ملک میں بڑھتی ہوئی اسلام پسند بغاوت سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین کی منظوری دے دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.